أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول والشر منه مأمون، يستكثر قليل الخير من غيره ويستقل كثير الخير من نفسه، لا يسأم من طلب الحوائج إلي ولا يمل من طلب العلم طول دهره، الفقر في الله أحب إليه من الغنى والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه، والخمول أشهى إليه من الشهرة. ثم قال عليه السلام: العاشرة، وما العاشرة؟ قيل له: ما هي؟ قال عليه السلام: لا يرى أحدا إلا قال: هو خير مني وأتقى. إنما الناس رجلان: رجل خير منه وأتقى، ورجل شر منه وأدنى. فإذا لقي الذي شر منه وأدنى قال: لعل خير هذا باطن وهو خير له، وخيري ظاهر وهو شر لي. وإذا رأى الذي هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به، فإذا فعل ذلك فقد علا مجده وطاب خيره وحسن ذكره وساد أهل زمانه. ميلاد مسعود حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام. آپ تمام طلاب عزیز، اساتیدِ کرام، علماء گرامی و تمام راہروان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے، اور اسی طرح آج یوم الذین انعم علیہم، منعم علیہم کا دن ہے، امتحانات میں جنہوں نے اچھے نتیجے لیے ہیں ان کو آج انعامات اور تشویق اور قدردانی کا دن ہے، ان کو بھی یہ دن مبارک ہو اپنی کامیابی، تعلیمی موفقیت کے لیے. حدیث شریف حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اگرچہ صرف میں نے حدیث کا مطالعہ ہی کیا ہے، نگاہ کی ہے، وقت نہیں ملا. میں ذرا اس کے مندرجات آپ کی خدمت میں بیشتر عرض کر سکوں. چونکہ جو مناسبتیں آتی ہیں شہادت و ولادت کی، جن کو ہم رسومات میں عموماً طے کر دیتے ہیں، شعر و شاعری میں اور سر و سنگیت میں اور ساز و راگ میں عموماً مناسبتیں، سوگ کے دنوں کے سریں الگ ہیں اور جشن کی سریں الگ ہیں، عموماً ملت کی بات کر رہا ہوں نا آپ کی، کہ ہم جشن کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ سر سنگیت. شہادت کی مناسبت ہو یا ولادت کی مناسبت ہو، یہ مناسبتیں بہت اہم ایام ہیں. یہ مناسبتیں باعث ہیں، فرصت ہے زمانی، کہ ہم ان موضوعات کو ذرا سنجیدگی سے، دقت سے ملاحظہ کریں جو مکتب امامت سے ہمیں نصیب ہوئے ہیں. دراصل یہ مناسبتیں احیاء مکتب امامت کے لیے ہیں، ولادت ہو یا شہادت ہو. اور ولادت کے موقع پر بھی اہتمام و گفتگو و پروگرام ایسا ہو کہ امر امامت و مکتب امامت کا کوئی حصہ واضح ہو، تبیین ہو، تفسیر ہو، روشن ہو، اور شہادت بھی ایسے ہی ہو، سوگ کے ایام میں بھی، عزاداری کے ایام میں بھی مکتب امامت اور مسلک امامت کا کوئی امر ہم پر واضح ہونا چاہیے، جو بہت کم واضح ہے، خصوصاً اگر ہم عموماً ملت تشیع کو دیکھیں تو ان پر بھی مکتب امامت واضح نہیں ہے، روشن نہیں ہے، اور جو فرصتیں ملتی ہیں ہمیں یہ کام کرنے کے لیے انہیں ہم دیگر امور میں زیادہ صرف کر دیتے ہیں، مجالس ہیں، عزاداری ہے، اور ان میں بہت کم ہی مہلت ملتی ہے کہ امر امامت و مکتب امامت یا مکتب امامت کی تفاصیل و جزیات امت کے لیے بیان ہو۔ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں تمام تر دشواریوں اور مصائب اور سختیوں کے اندر رہ کر مکتب امامت و دین اسلام کی تشریح و تبیین کا کام خوبصورتی سے انجام دیا ہے، جو ملت اور امت کی اساسی و بنیادی ضرورت ہے، اور ہر امام نے اپنے عہد میں بہت سارے موضوعات کی تبیین کی ہے، بالخصوص حضرت سامن الحجج نے، چونکہ بنیادی طور پر لوگوں کے لیے امامت ہی مجہول تھی، اس لیے امام علیہ السلام نے بہت منفرد انداز سے امامت کی تشریح کی ہے کہ گزشتہ محرم میں، عشرہ محرم ایک پورا مخصوص اسی حدیث کے ساتھ تھا جو امام نے حدیث مرو میں امر امامت کی وضاحت کی ہے، اگرچہ اس عشرہ میں بھی تفسیر نہیں ہوئی، حدیث صرف پڑھی گئی ہے، قرأت کی گئی ہے 10 دن میں، تفسیر کے لیے 10 دن سے زیادہ عرصہ درکار تھا۔ یہ وہ متروک و مجہول چیزیں ہیں، امامت کا امر ہمیشہ ہی مورد غفلت رہا ہے۔ ہم آئمہ کو بہت عقیدت رکھتے ہیں، لیکن اس لیے کہ انا قدمنا کا بین یدی حاجاتنا، چونکہ حاجتوں کے لیے ہمیں ان کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کی سفارش قبول کی جاتی ہے، ان کے نام پر ہم جو مانگیں وہ ملتا ہے، تو ہماری ضرورت آئمہ سے اتنی ہی ہے کہ حاجات ہماری ہوں، سفارشیں ان کی ہوں، ڈیمانڈ ہماری ہو اور تاکید ان کی ہو، لہذا ہم انہیں حاجتوں کے وقت خدا کے سامنے پیش کریں کہ یہ وجی ہیں اور ان کے ذریعے آپ ہماری حاجتیں قبول فرمائیں، لیکن حاجتیں ہم خود بناتے ہیں، حاجتیں خلق خود کرتے ہیں، حاجت ہوائے نفس سے پیدا ہوتی ہے، حاجت خواہش سے پیدا ہوتی ہے، حاجت ماحول ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اگر موبائل لینا ہو چلے جاتے ہیں، مثلا خصوصاً ایران میں اگر کسی کو کمپیوٹر موبائل لینا ہو، حرم رضوی پہ چلا جاتا ہے، یا وجیہن عند اللہ اشفا لنا عند اللہ، کہ میرے باپ کا دل نرم ہو جائے اور وہ مجھے موبائل خرید کے دے دے، اے علی ابن موسر رضا، آپ ہی اللہ کے ہاں عزیز ہیں، تو آپ ان مقاصد کے لیے امامت کا مکتب ہم لے کر اپنی حاجات کی حد تک نیچے لے آئے ہیں، حاجت روائی کا مکتب بنا دیا ہے، جبکہ امامت نظام اللہ ہے، نظام الہی ہے، ہدایت بشریت کے لیے، سعادت بشریت کے لیے، دنیا و آخرت کے لیے، اس کی تبیین کی ضرورت ہے، کھولنے کی ضرورت ہے، وضاحت کی ضرورت ہے۔ اہل امامت پر خود شیعہ کو پڑھانا و سمجھانا ضروری ہے کہ امامت کیا ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ امامت و ولایت کی بات اس ملک میں کرتے ہیں جس میں اکثریت غیر شیعہ ہیں، تو اس میں کیسے امامت نافذ ہوگی؟ وہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت جو مشکل ہے وہ غیر شیعہ نہیں ہیں، اس وقت شیعہ امامت کی راہ میں مشکل ہیں، چونکہ جب آپ امامت کا ذکر چھیڑیں تو غیر شیعہ یا مان لیتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے، کم از کم انکار نہیں کرتا، سامریت کا تذکرہ نہیں کرتا، مقابلے میں جمہوریت کھڑی نہیں کرتا، گسالہ نہیں لے کر آتا، لیکن شیعہ یہ کام کرتا ہے، امامت کے مقابلے میں گسالہ لاتا ہے، دلائل دیتا ہے، باقاعدہ امامت کے رد پر استدلال کرتا ہے، قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے، ہر ایک سے، جہاں سے بھی امامت کے رد پر کوئی دلیل ملے فلاں بھی تو ایسا تھا، اس نے بھی تو ایسے کیا، اس نے بھی تو یوں کیا، اس نے بھی تو فلاں کہا، اس نے بھی تو ایسا لکھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہیں سے امامت کے رد پر دلیلیں تلاش کر کر کے اکٹھی کر کے پیش کرتے ہیں کہ ہر چیز ہونی چاہیے، امامت نہ ہو. امامت کو وضاحت کی ضرورت ہے. میں عرض کیا تھا کہ امام علیہ السلام نے جب اس سفر خراسان میں، اگرچہ جبری سفر تھا، امام علیہ السلام جب خراسان میں پہنچے، مرو میں پہنچے، تو لوگوں سے پوچھا کہ جامع میں، مسجد جامع میں، کہ کیا باتیں یہاں چھڑی ہوئی ہیں. وہاں امام کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ امامت کا موضوع دلچسپی کا ہے، اور امام علیہ السلام نے مفصل گفتگو فرمائی امامت کے متعلق. عرض کیا وہ آپ پڑھیں گے، یہاں میں اس کو نہیں بیان کرتا. حدیث دیگر انتخاب کی ہے ایک شعبہ دیگر کے بارے میں، کہ امام علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ عشر خصال. ایک مسلمان انسان کی عقل کمال تک پہنچتی ہے جب اس کے اندر 10 چیزیں ہوں. عقل انسان کی تمام و کمال تک پہنچتی ہے جب اس میں 10 صفات ہوں، کہ جہاں عقل ہوگی یہ 10 چیزیں فوراً سامنے آ جائیں گی، ظاہر ہو جائیں گی. اگر 10 چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے عقل نہیں ہے اس کے اندر. اور عقل کا نہ ہونا ظاہر ہے مومنین اس کو کوئی نقصان نہیں سمجھتے، بلکہ لاہور والوں کا تو مقولہ ہے کہ عقل ہو تو سوچا ہی سوچا، عقل نہ ہو تو موجا ہی موجا. اب ظاہر ہے موجی مومنین عقل کو اتنی اپنے لیے ضرورت نہیں سمجھتے. ایک فیلسوف کا بڑا خوبصورت طنز ہے، فیلسوفانہ طنز، نہ کمیڈی طنز، فلسفی طنز، کہ لوگ جو اس چیز کی کمی کا احساس کرتے ہیں وہ خدا سے مانگتے ہیں. مثلا جس کے پاس رزق کم ہے وہ رزق مانگتا ہے، جس کے پاس کوئی اور چیز کم ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے. اس کی بقول کہ میں نے آج تک کسی کو اللہ سے عقل مانگتے ہوئے نہیں سنا، گویا سب کی عقل درجۂ کمال تک پہنچ چکی ہے، کسی قسم کی کمی اس شعبے میں نہیں ہے، سب کی عقل درجۂ اعلیٰ پر پہنچی ہوئی ہے اور عقل کل ہیں، چونکہ آج تک کسی نے دعا میں اللہ سے عقل نہیں مانگی. اپنے اندر احساس نہیں کرتے کہ یہ بھی کمی ہے، ہم خداوند تبارک و تعالیٰ سے اس کو طلب کریں. لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیہ عشر خصال. 10 چیزیں جب انسان کے اندر ہوں، یہ علامت ہے کہ اس کی عقل کامل ہے. ایک، الخیر منہ معمول. یہ وہ شخص ہو کہ لوگوں کی توقع و امید اس سے فقط خیر کی ہو، ہر آدمی اس سے خیر کی امید رکھتا ہو، کسی کو بھی اس سے توقع نہ ہو کہ یہ شر ہے، یہ غلط ہے، یہ فساد بھی کر سکتا ہے. ہر ایک اس سے فقط ایک امید رکھے خیر کی. وَالشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُون. دوسری علامت یہ ہے کہ لوگ اس کی جانب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں کہ اس کی طرف سے ہمیں کوئی شر نہیں پہنچے گا، نہ اس کی زبان سے شر پہنچے گا، نہ اس کے ہاتھ سے شر پہنچے گا، نہ اس کی آنکھ سے شر پہنچے گا، نہ اس کے اشاروں سے شر پہنچے گا، نہ اس کی قلم سے شر پہنچے گا. ہر ایک اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، سیکیور سمجھتا ہو. مومن وہ ہے جس سے دوسرا مومن اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہو. جس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے وہ بے عقل ہے، احمق ہے. جس کے ہاتھوں سے دوسرا مومن اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھتا ہو. مہمان کے بارے میں ہے کہ شر الضیوف وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے میزبان کو تکلف میں پڑنا پڑے. اس کو عام کھانا دے تو بدنام کرے گا باہر جا کر، لوگوں میں کہے گا میں اس کے گھر میں گیا، اس نے مجھے باسی روٹی کھلا دی، وہی جو گھر میں پکا ہوا تھا وہی دے دیا، بے نمک فلاں. اور قرض لے کر پڑوس میں جا کر ادھر ادھر سے ادھار لے کر اس کی ضیافت کرے، یہ شر ضیوف ہے. بدترین مہمان وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے مہمان کو، میزبان کو تکلف اٹھانا پڑے. شر، سب سے شر دوست وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو بہت تکلف میں پڑنا پڑے گا، اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو یہ بدنام کرے گا مجھے، یا میرا راز دوسروں کو بتا دے گا، متہم کرے گا مجھے. عقل کی علامت یہ ہے کہ اس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے سب اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں کہ اگر ہماری کوئی کمزوری اس کے ہاتھ آ بھی جائے پھر بھی ہم محفوظ ہیں، کیونکہ یہ اس کو تشیع نہیں کرے گا، پھیلائے گا نہیں، اشاعہ نہیں کرے گا، تشیع فاحشہ نہیں کرے گا. یہ اس کا سینہ رازوں کا قبرستان ہے، سب کے بارے میں جانتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا. یستکثر قلیل الخیر من غیرہ، دوسرے کی جانب، تیسری علامت یہ ہے کہ دوسرے کی جانب سے چھوٹی سی خیر و بلائی کو بھی بہت بڑا سمجھے. اگر دوسرے نے کوئی چھوٹا کام کیا، ہلکا کام کیا ہے تو کہے ماشاء اللہ آپ نے بہت عظیم کام کیا ہے، یہ نہ کہے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، وہ کام تو وہ ہے جو میں نے کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے. اگر کوئی کہے میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، یہ کیا اچھا کام کیا ہے، یہ کوئی کام ہے، اس کو کوئی کام کہتے ہیں، کیا کام ہے، کام وہ ہے جو میں نے کیا. دوسرے کی طرف سے تھوڑی بھلائی کو بھی زیادہ سمجھے. وَيَسْتَقِلُّ كَثِيرَ الْخَيْرِ مِنْ نَفْسِ، اور اپنی طرف سے بہت زیادہ خیر کو بھی کم شمار کرے. یہ کہے کہ میں نے ایک ادنا خدمت کی ہے، معمولی سا کام کیا ہے، کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکا، کوئی زیادہ کام نہیں کر سکا. نہ یہ کہے کہ میں بہت عظیم کام کیا ہے، دنیا دیکھے آ کر کیا کام کیا ہے. کام اس کو کہتے ہیں یہ ہوتا ہے جو میں نے کیا ہے، نہ بہت بڑا کام کر کے بھی کہ یہ حقیر سا کام، چھوٹا سا قدم اٹھایا ہم نے. لا يسأم من طلب الحوائج إليه، اگر لوگ اس کے پاس آتے ہیں اپنی ضروریات کی خاطر، کسی بھی ضرورت کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، تھکاوٹ خستگی کا اظہار نہ کرے، بیزار نہ ہو، تنگ نہ پڑ جائے. لوگ اگر آتے ہیں اس کے پاس ضروریات کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرے، جان پوری کر سکتا ہے جتنی، خندہ روئی و خندہ پیشانی کے ساتھ، تنگ نہ پڑ جائے کیوں آ رہے ہو آپ. ولا یمل من طلب العلم طول دہرہ، عقل کی ایک اور علامت یہ ہے کہ تمام عمر علم کے حصول سے تھکاوٹ منع ہو اس کے اندر. بعض لوگ ہیں پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، خستہ ہو جاتے ہیں. حصول علم جب تھکا دے کسی کو، سمجھو ایک عقل چلی گئی ہے، اس کی عقل زائل ہو گئی ہے. زوال عقل کی علامت ہے احساس خستگی طلب علم سے. طلب علم سے نشاط پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر. دو کتابیں پڑھ لے، اب تھک گیا ہوں، خستہ ہو گیا ہوں، کافی ہو گیا ہے، کافی سے بھی زیادہ ہو گیا ہے. قم میں ایک محترم تھے طالب علم، ابھی ہوں گے کہیں، خدا ان کو خوش رکھے، ان کا دماغی توازن تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا، تھوڑا سا تو نہیں کافی خراب ہو گیا تھا. مجتہدین کو اپنا وکیل بناتے تھے وہ، کہ یہ میری طرف سے وکیل ہیں. انہوں نے درس پڑھنا چھوڑ دیا، ان سے پوچھا کہ آپ کیوں درس چھوڑ دیا پڑھنا، کہتے ہیں کہ میری عمر کم ہے، علم زیادہ ہو گیا ہے، تو اب میں نے علم روک لیا ہے تاکہ عمر تھوڑی اور بڑھے اور برابر ہو جائیں دونوں. عمر کم ہے، علم زیادہ ہے، پڑھنا چھوڑ دیا میں نے. یہ بے عقلی کی علامت ہے. طول الدہر، عمر کے آخری لمحے تک علم حاصل کرو، اور تھکو مت، خستہ مت ہو، ملال کا اظہار مت کرو. لا یمل، لو انسان ملال، خستگی، تھکاوٹ کا اظہار نہ کرتا ہو. عاقل وہ ہے جس کو تھکاوٹ ہو جائے، خستہ ہو جائے، معلوم ہو کہ عقل تھک گئی ہے اس کی، خستہ ہے. الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنا، خدا کی راہ میں فقر و محرومیت زیادہ اس کو پسند ہو خدا کی راہ سے باہر ثروت پر. اگر راہ خدا میں آئے گا تو محروم ہو جائے گا. ہوتا ہے ایسے، زہر ملازمت کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اگر وہ آتا ہے راہ خدا میں تو یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، فقیر ہو جائے گا. اور ترجیح دیتا ہے کوئی پرواہ نہیں، فقیر ہو جاؤ. عموماً ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ طالب علم جو پڑھیں گے تو یہ بعد میں کمائیں گے کیا، جاب کیا ملے گی ان کو، کھائیں گے کیا. خوب ظاہر ہے سب کو اور جواب دیا، جتنی جس کی عقل ہے، جتنا جس کی فہم ہے، اتنا جواب دیا جاتا ہے. ایک طالب علم بننے کا ارادہ کر رہے تھے ایک شخص جوان، اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ میرے گھر والے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ پڑھو گے اور آخر کار بنو گے کیا، کھاؤ گے کیا، کماؤ گے کیا، ممکن ہے آپ کو کوئی نوکری نہ ملے اور کچھ بھی نہ ملے، اور یہ جو عموماً دینی تعلیم پڑھ کے دھندے کرتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے، کوئی اور جاب بھی نہیں ہوگی تو کھاؤ گے کہاں سے، نتیجتاً فقیر ہو جاؤ گے. یعنی ایک طالب علم کے سامنے اس کے بقول تین راستے ہوتے ہیں، یا وہ کوئی کام کاج کاروبار ہو اس کا، یا لوگوں سے مانگ کے کھائے، یا پھر نہ لوگوں سے مانگے نہ کام کاج کرے اور فقر و محرومیت کی زندگی بسر کرے. اب میں نے اسے یہ پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تمام پاکستانی اللہ کی راہ میں ہیں؟ کہتا ہے نہیں. پاکستان کی کتنی آبادی ہے؟ 20 کروڑ، 22 کروڑ کے قریب ہو گئی ہے. چونکہ ملت بجلی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دھڑا دھڑ مصروف ہیں آبادی بڑھانے میں. رات کو 21 ملین ہوتے ہیں، صبح 20 ملین ہو جاتے ہیں، 22 ملین سے بھی زیادہ ہے شاید. اور یہ 22 ملین سب اللہ کی راہ میں ہیں؟ یہ جو رکشے چلا رہے ہیں یہ اللہ کی راہ میں رکشے چلا رہے ہیں، کنڈکٹر اللہ کی راہ میں ہیں، یہ جاب لیس لوگ جتنے ہیں یہ اللہ کی راہ میں ہیں. پاکستان محروم ملکوں میں ہے نا، یہ محروم ہے نا، بے روزگاری بہت زیادہ ہے. آپ کے اپنے خاندانوں میں بہت سارے بیسیوں لوگ بے روزگار ہوں گے. خوب یہ سب اللہ کی راہ میں ہیں جو بے روزگار ہیں؟ نہیں. اس 22 کروڑ میں سے 2 کروڑ کو ملازمت ہوگی، باقی 20 کروڑ بے کوئی ملازمت نہیں ہے اور اللہ کی راہ میں بھی نہیں ہے. اگر محرومیت ہی کاٹنی ہے اور اللہ کی راہ سے باہر محرومیت ہو، پھر کوئی سوال نہیں اٹھاتا کہ تم خدا کی راہ میں نہیں ہو تو محروم کیسے ہو تم. اللہ کی راہ میں آئے تو پہلا سوال یہ کہ کھاؤ گے کہاں سے. خوب خیر ہو، میں اللہ کی راہ کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ کی راہ میں آ جاتا ہوں، اب بتاؤ میں کیا کھاؤں گا. مثلا ایک آدمی اللہ کی راہ میں آتا ہے، دوسرا اس کو عقل مند سمجھاتا ہے کہ بھائی جو اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو کھاؤ گے کہاں سے. ٹھیک ہے، اگر سمجھ آ گئی مجھے اللہ کی راہ میں جاؤں گا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہیں کھاتا نہیں جاتا، آپ کی بات سمجھ آ گئی، اب آپ مجھے بتاؤ، میں نے راہ چینج کر دیا، اب آپ بتاؤ مجھے کیا ملے گا، کہاں سے کھاؤں گا. پھر کہتا ہے جو ڈھونڈو جا کے ملازمت، میرا پیچھا چھوڑو، مجھے صرف اتنا ہی کرنا تھا، اللہ کی راہ سے ہٹانا تھا آپ کو. کھاؤ گے کیا وہ مجھے کیا معلوم کہاں سے کھاؤ گے، میری اپنی ملازمت نہیں ہے. بھائی جب 22 کروڑ اللہ کی راہ سے باہر رہ کر محرومیت کی زندگی گزار سکتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں اگر محرومیت آ گئی تو کیا حرج ہے اس میں؟ کم از کم احدل حسنیین تو ہے نا، محرومیت تو دونوں طرف ہے آپ کی، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اگر دونوں حالتوں میں شیطان کی راہ میں بھی محروم رہنا ہے، اللہ کی راہ میں بھی محروم رہنا ہے، تو کم از کم ایک تو کما لو آپ، چونکہ محرومیت دونوں طرف ہے. قوم ایسی ہے، ملک ایسا ہے آپ کا، کیا حرج ہے انسان خدا کی راہ میں ہو جائے، محروم ہو جائے. یہ پہلی شرط کہ دین بھی جاب دے، علم سے بھی جاب ملے. حوائج والا دین، دین الحوائج، کس کو مانیں گے جو حاجتیں پوری کرے گا؟ کون ہے ہمارا اللہ جو جنت دے گا؟ اگر اسے کہیں جنت چھوڑو اللہ سے ملا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے, اللہ سے مل کے کیا ملے گا, مجھے جنت چاہیے, راشن چاہیے. عبد الحوائج, عبد الحوائج جو حاجتوں کا بندہ ہے, اس کو دین الحوائج چاہیے, وہ دین چاہیے جو حاجتیں پوری کرتا ہے. بیمار ہو تو اللہ کی طرف آتا ہے, تکلیف میں ہو تو درباروں مزاروں پہ آتا ہے, پریشان ہو تو اللہ کی طرف آتا ہے, حاجتیں کھینچ کے لاتی ہیں اس پہ. اس کو امام الحوائج چاہیے, اس کو باب الحوائج چاہیے. حاجتوں کے بندے کو حاجت روائی, اس کو دین بھی حاجتوں والا, اس کو علم بھی حاجتوں والا. علم وہ چاہیے جو جواب دے. امام فرماتے ہیں کہ عقل کی ایک علامت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں فقر کو انسان بہتر سمجھے خدا کی راہ سے باہر غیر الہی راہ پر ثروت اور غنا سے. اگر ادھر غنا ہے ادھر فقر ہے تو یہ فقر بہتر ہے, یہ ثروت ہے میرے لیے. اول تو ایسے نہیں ہے, میں فرضی بات کی ہے کہ طالب علم, میں نے عرض کیا کہ آپ علماء کے بارے میں سروے کروا لیں, جتنے بھی دین پڑھتے ہیں بدعزمی سے زیادہ مرے ہیں, بھوک سے کوئی بھی نہیں مرا, اور بدعزمی انہی کو ہوتی ہے جو زیادہ کھاتے ہیں. اس راہ میں بھوک نہیں ہے, یہ مطمئن رہیں. الفقر فی اللہ احب الیہ من الغنا والذل فی اللہ احب الیہ من العز فی عدوہ. دشمن کے ساتھ کھڑے ہو کر عزت سے خدا کی راہ میں آ کر ذلیل ہونا یہ بہتر ہے. دشمن خدا کے ساتھ کھڑے ہو کر احساس عزت کرنا, راہ خدا میں انسان اسیر ہو جائے, وہ ہو جائے, بہتر ہے سر پہ تاج رکھے دشمن خدا کے ساتھ کھڑے ہو کر. دشمن خدا کے سائے میں, دشمن دین کے سائے میں عزت پانا اس سے بہتر ہے کہ راہ خدا میں اسیر ہو جائے, قید ہو جائے, شہید ہو جائے, زخمی ہو جائے, محروم ہو جائے. اتفاقاً کربلا کی خاطر سینہ پیٹنے والے راہ کربلا کو پسند نہیں کرتے, اسارت پسند نہیں کرتے, اسیروں کا واسطہ دے کر, واسطہ اسیروں کا دیتے ہیں لیکن اسارت سے ڈرتے ہیں, شہیدوں کا واسطہ دیتے ہیں روتے ہیں شہادت سے ڈرتے ہیں, پیاس سے بہت ڈرتے ہیں, جیل سے بہت ڈرتے ہیں, زندان سے بہت ڈرتے ہیں, دربے دری سے بہت ڈرتے ہیں. عجیب بات ہے, وہ تحمیلی نہیں تھی کربلا میں, بھوک پیاس شہادت اسارت ٹھونسی ہوئی نہیں تھی, انتخابی تھی, اختیاری تھی, انتخاب کیا گیا تھا, چنا گیا تھا اس کو. امام علیہ السلام نے کہا یہ میرا منتخب راستہ ہے, میں نے خود چنا ہے, یہ آگاہانہ چنا ہے, بچ بھی سکتا تھا کیونکہ دو راہے پر تھا. ان الدائی ابن الدائی قد رکزانی بین اثنتین بین السلت والذلہ, دوراہے پہ تھا, ذلت والسلت کے دوراہے پہ تھا, بچ بھی سکتا تھا مر بھی سکتا تھا, سیرابی کا راستہ بھی تھا, پیاس کا راستہ بھی تھا, بھوک کا راستہ بھی تھا اور شکم پوری کا راستہ بھی تھا, ہر ایک چیز سامنے تھی, میں نے خود یہ چنا ہے. وہ ذلت کو نہ کی ہے, ذلت میں نہیں جانا, اس راہ میں اسیر ہوں, اس راہ میں شہید ہوں, اس راہ میں. مدینہ سے اعلان کر کے گئے تھے کہ یہ میرے ساتھ ہوگا. امام حشتوں فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ذلت اسے پسند ہو دشمن خدا کی راہ میں یا اس کے ساتھ عزت سے. والخمول اشہا الیہ من الشہرا, گمنامی کو زیادہ پسند کرتا ہو شہرت سے. مومن کے عقل کی علامت یہ ہے شہرت پسند نہ ہو, شہرت طلب نہ ہو. شہرت طلبی انسان کو مسخرہ بنا دیتی ہے, جوکر بنا دیتی ہے. شہرت پسند انسان مداری بن جاتا ہے آخر میں. مشہور ہونے کے لیے ہر کام کرتا ہے, ہر حماقت انجام دیتا ہے، اور خصوصاً اہل علم میں اگر آ جائے شہرت پسندی، شہرت طلبی دین خدا کو بگاڑ دیتا ہے۔ شہرت پسند انسان مار کے لگائے گا، اوچھی حرکتیں کرے گا، چھچورے کام کرے گا، جھوٹے دعوے کرے گا، شہرت کی خاطر ہر غلط کام اٹھائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر کم نہیں ہے شہرت کی خاطر ہر حماقت کرنے والے۔ عقل کی علامت یہ ہے کہ انسان گمنامی کو ترجیح دے، بے شک میں گمنام رہا ہوں بہتر ہے اس شہرت سے۔ یہ نو چیزیں، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ثم قال علیہ السلام العاشرہ وما العاشرہ، اور دسویں چیز، اور کیا ہے دسویں چیز، کیا جانو تم دسویں چیز؟ قیل لہو، جو سن رہے تھے لوگ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے مولا، فرمائیے کیا ہے دسویں چیز؟ قیل لہو ما ہیا، قال علیہ السلام لا یرا احدا الا قال ہو خیر منی و اتقا۔ دسویں علامت عقل مند کی یہ ہے کہ جس کو بھی دیکھے یہ کہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے اور مجھ سے زیادہ متقی تر ہے، تقوی اس کا بہتر ہے مجھ سے۔ جس کو بھی دیکھے یہ کہے یہ بہتر ہے مجھ سے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے یہاں سوال اٹھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں یقین ہے کہ نہیں ہے بہتر ہم سے، انہیں بھی کہیں بہتر ہے؟ امام فرماتے ہیں بھلے عقل مند یہی کہتا ہے کہ وہ بہتر ہے۔ اس کی وضاحت امام نے فرمائی انما الناس رجلان، لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، دو صنف و دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ انما الناس رجلان، لوگ دو طرح کے ہیں، رجل خیر منہ، ایک وہ شخص ہے جو آپ سے بہتر ہے، واقعا بہتر ہے، وہ اتقا، اور اس کا تقوی بھی زیادہ ہے۔ وہ رجل شر منہ، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو نہ خیر نہیں ہے، برا ہے، اس سے زیادہ برا ہے وہ۔ وہ ادنا، اور پست ہے، پس یا جو آدمی آپ کے سامنے آیا ہے یہ آپ سے واقعا بہتر ہے اور زیادہ تقوی ہے اس کا، یا نہ شر ہے، گیا گزرا ہے، اور ادنا ہے اور پست ہے۔ فَإِذَا لَقِيَ الَّذِي شَرٌ مِّنْهُ وَأَدْنَى، اگر وہ شخص آپ کے سامنے آیا ہے، آ کر کھڑا ہوا ہے، کہ جو آپ سے پست ہے، گھٹیا ہے، شر ہے، ظاہر اس کا معلوم ہے کہ غلط ہے یہ، اس کو بھی کہوں یہ مجھ سے بہتر ہے؟ امام فرماتے ہیں بھلے عقل کہتی ہے اس کو بھی کہو کہ یہ بھی مجھ سے بہتر ہے۔ قالا، اس وقت یہ کہو لَعَلَّ خَيْرَ هَذَا بَاطِنٌ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی خیر چھپائی ہوئی ہے، پنہان رکھی ہوئی ہے، اور میں نے خیر اپنی بورڈ بنا کے سب کے سامنے قرار دی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خیر کا بینر بنا کے لٹکا لیتے ہیں، ایوہ الناس انا خیر، میں بہترین ہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہترین ہوتے ہیں لیکن بینر نہیں بناتے، فولڈ کر کے اس کو چھپا لیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اتنے اچھے نہیں گنے جاتے، شمار نہیں ہوتے، لیکن ہوتے بہت اچھے ہیں اندر سے، واقعی اچھے ہوتے ہیں۔ ایک مثال میں نے دی پہلے آپ کو، کئی مثالیں ہیں، ایک وہ مثال اس نے اثر بہت کیا مجھ پر، میں اس لیے وہ پہلے بھی دیا آپ کو۔ تہران میں ایک کتابوں کی نمائش میں، ایگزیبیشن میں، کچھ دیگر علماء کے ساتھ تھے وہاں، کتابیں، زور کی نماز کا وقت ہوا، وہاں جگہ بنی ہوتی ہیں استراحت کے لیے، رش ہوتا ہے، بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لاکھوں افراد ایک ہی وقت میں اس میں شریک ہوتے ہیں۔ چھٹی کا دن بھی تھا غالباً، رش اور زیادہ تھا، ہر قسم کے لوگ، جوان، با حجاب، بے حجاب، مذہبی چہروں کے ساتھ، غیر مذہبی چہروں کے ساتھ، ہر انداز کا، ہر سٹائل کا آدمی وہاں موجود تھا۔ چار پانچ آدمی تھے وہاں جا کے بیٹھے اس ٹینٹ میں جو نماز کے ریسٹ کے لیے بنایا ہوا تھا۔ نماز پڑھ لی ہم نے یا نہیں پڑھی، باہر کے ایک گروپ آیا جوانوں کا، اور چہرے مورے سے اپنی وضاحت میں بہت ہی نامناسب حالت انہوں نے بنائی ہوئی تھی، بالوں کی کٹنگ، کلغی کٹنگ بنائی ہوئی تھی انہوں نے، اور کپڑے بھی اسی طرح نامناسب پہنے ہوئے، باہر کے آئے اور آ کر پیچھے کھڑے ہو گئے. ایک ان میں سے آگے آیا اور آ کر کہنے لگا مسئلہ مجھے آجی آگا مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھئے. عموماً تمسخر اڑاتے ہیں علماء کا اس قسم کے جوان. میں بھی پہلے یہی سمجھا کہ شاید کوئی اس قسم کی اوٹ پٹانگ بات کرے گا. اس کے چہرہ ہی ایسا لگ رہا تھا ظاہر. لیکن اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ میں گھر سے وضو کر کے آیا تھا صبح, جب چلا تھا نمائشگاہ کے لیے, طالب علم سن لے, کہ میں جب صبح گھر سے چلا تھا وضو کر کے نکلا تھا, اب مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرا وضو باقی ہے یا نہیں, مجھے نماز پڑھنی ہے, تو آیا میں اسی وضو سے اب میں وضو پر ہوں یا میں دوبارہ وضو کروں, مجھے رہنمائی کریں آپ. بتا دیا وہی مسئلہ جو ہے عموماً کے, چونکہ آپ کو یقین نہیں ہے, وضو کرنے کا یقین ہے, وضو ٹوٹنے کا یقین نہیں ہے, تو آپ وضو پر ہو, آپ پڑھ سکتے ہو. تو اس نے دوستوں کو کہا بھائی ٹھیک ہے میں تو وضو پر ہوں, آپ لوگ وضو کرو. پھر وہ دوسرے اس کے ساتھی گئے وضو کرنے کے لیے, تو اس نے کہا کہ اگر میں تجدید کرنا چاہوں اس وضو کو وہ کر سکتا ہوں. میں نے کہا بہتر ہے کر لو جا کر تجدید. وہ چلے گئے وضو کے لیے اور اپنا امانتیں اس سامان کتابیں ہمارے پاس رکھ گئے کہ یہ آپ خیال رکھنا ہم وضو کر کے آتے ہیں. اس دوران میں نے ان علماء سے کہا کہ ان کا ظاہر دیکھو اور ان کا باطن دیکھو, یہاں بہت سارے داڑیوں والے گھوم رہے ہیں, انہیں کوئی نماز کی پرواہ نہیں ہے. یہ جنہوں نے ظاہر اپنا رندوں والا بنایا ہوا ہے اور بالکل نامناسب, ان کا باطن کتنا پاکیزہ ان بچوں کا. ان کو کسی نے جبر نہیں کیا, فورس نہیں کیا, تانا نہیں دیا, خود سے اس نمائشگاہ میں آئے اور آ کر ٹھیک نماز کے وقت پر سارا اپنا معمولات چھوڑ کے آئے اور نماز میں اتنے دقیق ہیں کہ مسئلہ شرعی کنفرم کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے. لاوبالی بھی نہیں ہے کہ وضو کر کے آیا تھا بس ہے ابھی نا, پہلے اس نے تصدیق کروائی شرعی طور پر کہ میں باوضو ہوں یا نہیں. بار پھر آئے سجدگاہ مانگی ہم سے, وہیں پر اسی جگہ انہوں نے نماز پڑھی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے. امام جو فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو ظاہر ان کا دیکھ کر یہ سمجھو کہ اس کا خیر مخفی ہے, میں جو بہتر نظر آ رہا ہوں میں نے اپنے خیر کا بینر بنوا لیا ہے, اس نے بینر نہیں بنوایا, اس نے اپنی خیر چھپائی ہوئی ہے اپنے اندر. لعل خیر هذا باطن وهو خیر له وخیری ظاہر وهو شر لی, اور میں نے اپنے خیر کی نمائش شروع کر دی ہے. انسان نمائش کا بہت شوقین ہے, ہر چیز اپنی نمائش کرتا ہے, جسم کی نمائش, بدن کی نمائش, اعضاء کی نمائش, اندام کی نمائش, یہ عجیب و غریب لباس شوق نمائش ہے, ٹائٹ پینٹیں پہننا, آدھی بازوؤں والی قمیضیں یا بغیر بازوؤں والی پہننا, عورتوں میں زیادہ ہے اور عورتوں نے ہی زنانہ پن مردوں کو بھی لگا دیا ہے. نمائش کرنا, اپنے کام کی نمائش, اپنی خوبیوں کی نمائش, جو بھی کرے گا نمائش ضرور کرے گا, اس کو دوسروں کے سامنے ضرور اس کو لائے گا. خود نمائی, خود کی نمائش, خودی کی نمائش, انانیت کی نمائش, کوئی اچھا کام کرے گا اس کو ذکر کرے گا, بار بار کسی نہ کسی مناسبت سے اس کو ضرور کسی اور حوالے سے لے آئے گا. مثلا فرض کر لیں کہ آپ اپنا کوئی اچھا کام یاد دلاتا ہے, بارش کا ذکر کرے گا, بہت بارش ہو رہی تھی, یاد ہے آپ کو بارش ہو رہی تھی, میں نے کھانا کھلایا تھا آپ کو جس میں کتنی زیادہ بارش تھی, آپ کو پتہ ہے بہت پانی چڑھا, اصل بتانا ہی چاہتا ہے کہ کھانا میں نے کھلایا تھا آپ کو, پھر نمائش کر دی اپنے کام کی. اپنے علم کی نمائش, اپنے تقوی کی نمائش, اپنے زہد کی نمائش. آپ دیکھیں دکاندار دو حصوں میں دکان بناتے ہیں, ایک شو روم ہوتا ہے اور ایک سٹور روم ہوتا ہے. شو روم نمائش کے لیے ہوتا ہے, شو دکھانا, اس میں سجا کے چیزیں رکھتے ہیں پھانسنے کے لیے, گاہک کو پھنسانے کے لیے. پیچھے سٹور میں لے جاتے ہیں, پھر اصل جو چیز دیتے ہیں وہ نمائش گاہ سے نہیں اٹھا کے دیتے, شو روم کی یا شو کیس کی کوئی چیز اٹھا کے نہیں بیچتے, پیچھے بنڈل پیچھے پڑا ہوتا ہے سٹور روم میں, وہاں سے اٹھا کے دیتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہیں زہد فروش، انہوں نے دو ایسے بنائے ہوئے ہیں، سٹور میں فسق و فجور رکھا ہوا ہے اور شو کیس میں زہد، زہد فروشی، بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، تقوی فروش، زہد فروش، علم فروش، انقلاب فروش، انقلاب شو روم میں رکھا ہوا ہے، پیچھے حماقت، جہالت، سٹور میں جہالت ہے سب، ان کے سٹور میں جائیں کہیں انقلاب نہیں ملے گا، شو کیس میں ہے، بینر پہ ہے، شو کیس میں اور شو روم میں نہ رکھیں، اگر انقلاب شو روم میں نہ ہوا کوئی حرج نہیں، سٹور میں ہونا چاہیے، نمائش نہیں کی، نہیں کی، اندر بھرا ہوا ہونا چاہیے، ایمان کی نمائش، بعض ایمان کی نمائش کرتے ہیں، دل بالکل خالی ہے، کفر سے بھرا ہوا ہے، نفاق منافقت سے بھرا ہوا ہے، منافق زیادہ نمائش گر ہوتا ہے، نمود و نمائش منافق کے اندر زیادہ ہوتی ہے، وَإِذَا رَأَى الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَتْقَى، اور اگر یہ دیکھے کہ یہ تقوی با تقوی ہے، مجھ سے زیادہ بہتر ہے، تواضع لہ، اس کے سامنے تواضع کرے، فروتنی، عقل کی ایک علامت و جنود عقل میں سے ایک تواضع ہے، خود نمائی، خود بینی، خود بزرگ تر بینی، خود برتر بینی، یہ حس حماقت کی علامت ہے، جس کو جو ہر ایک سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہو، میں بڑا، اس سے بھی بڑا، اس سے بھی، اس سے زیادہ تو میں پڑھا ہوا ہوں، اس سے زیادہ تو میں بہتر ہوں، اس سے زیادہ تو میری وہ فلاں، احمق ہے، عقل نہیں ہے، عقل یہ ہے کہ تواضع کرے، جس کو اپنے آپ سے بہتر دیکھے تواضع کرے، فروتنی کرے، جھکے اس کے سامنے، لیلحق بہ، تاکہ اسے ملحق ہو جائے، یہ بھی اس میں سے ہو جائے، جس کو دیکھے کہ مجھ سے بہتر ہے، آرزو کرے کہ اے کاش میں بھی اس جیسا ہوتا، میں بھی خوب ہوتا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَلَى مَجْدُهُ، جب یہ کام کرے گا تو اس کا وقار بڑھ جائے گا، اس کی حیثیت و شخصیت و عزت و عظمت بڑھ جائے گی، وَطَابَ خَيْرُهُ، اور اس کی خیر طیب ہو جائے گی، وَحَسُنَ ذِكْرُهُ، اس کے تذکرے اچھے ہو جائیں گے، لوگ اس کو خیر، اس کے پیٹھ پیچھے بھی لوگ اس کے تذکرے کریں گے، کہ یہ اتنا بڑا ہو کر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، امام خمینی آخری عمر تک اپنے آپ کو طالب علم کہتے تھے، فرماتے میں طالب علم، مانے طالب، حقیقت بھی اور تواضع تھی امام کے اندر، فروتنی، وَسَادَ أَهْلَ زَمَانِهِ، یہ اپنے زمانے کا سردار ہے، جس کے اندر یہ 10 صفات ہوں، یہ اپنے زمانے کا سردار ہے، لوگ اس کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں، اس کے ساتھ لوگوں کو مشکل نہیں ہے۔ یہ حدیث تبرکاً و تیمناً آج اس مناسبت سے عرض کی، اگرچہ اس کی تفصیل و تفسیر کا وقت نہیں ہے، خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ان صفات سے مزین و متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور یہ اہل علم کے لیے، طلاب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اب یہ وہ حصہ تھا جو نظر انداز کر دیا وقت نہ ہونے کی وجہ سے، اور آخر میں پھر ایک دفعہ آپ کو میلاد امام حضرت سامن الحجج مبارک ہو انشاءاللہ، اور خداوند تعالیٰ اس وجود نورانی پر برکت کے طفیل ہم سب کو اور پوری ملت کو، پوری قوم کو، مسلمین کو خداوند تعالیٰ عزت و سرفرازی و سربلندی عطا فرمائے انشاءاللہ، والسلام علیکم۔